الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين أزواج مطهرات ان کا اللہ کے یہاں بلند مرتبہ ہے، انہیں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابعہ دار رہے گی اور نیک عمل کرے گی، اسے ہم اس کا ثواب بھی دگنا دیں گے اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی لستنک احد من النساء، اے نبی کی بیویوں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہذا تم عام عورتوں کی طرح نہ ہو۔ یعنی ازواج مطہرات کا مقام عام عورتوں سے بلند ہے، اس لیے اگر وہ تقوی اختیار کریں گے تو انہیں ثواب بھی دگنا ملے گا، اور کوئی گناہ کریں گے تو اس کا عذاب بھی دگنا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا جس شخص کو اللہ کے نبی کے ساتھ جتنا قرب ہو اسے اپنے عمل میں اتنا ہی محتاط رہنا چاہیے۔ جو اللہ کے جتنا نبی کے جتنا قریب ہے اسے اپنے عمل میں اتنا ہی محتاط رہنا چاہیے۔ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، لہذا تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو، کبھی کوئی ایسے شخص بے جا لالچ کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہوتا ہے، اور وہ بات وہ کہو جو بھلائی والی ہو۔ اس آیت نے خواتین کو غیر محرم مردوں سے بات کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ اس میں جان بوجھ کر نزاکت اور کشش پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ آج کی گندی تہذیب کے اندر جان بوجھ کے نزاکت پیدا کی جاتی ہے، کشش کا ماحول اور انداز اختیار کیا جاتا ہے، اور قرآن کیا بتا رہا کہ اس میں جان بوجھ کر نزاکت اور کشش پیدا نہیں ہونی چاہیے، البتہ اپنی بات کسی بد اخلاقی کے بغیر پھیکے انداز میں کر دینی چاہیے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب عام گفتگو میں ایک خاتون کو یہ ہدایت ہے تو غیر مردوں کے سامنے ترنم کے ساتھ اشعار پڑھنا یا گانا گانا کس قدر بدترین گناہ ہوگا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو، غیر مردوں کو بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو جیسا کہ پہلے جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا۔ اس میں اس بات کی بات وضاحت فرمائی کہ عورت کا اصل مقام گھر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بات واضح ہے کہ حاجت کے وقت عورت پردے کے ساتھ باہر جا سکتی ہے، لیکن اس فقرے میں ایک ضابطہ بتا دیا کہ عورت کا اصل فریضہ گھر اور خاندان کی تعمیر ہے۔ اس فقرے نے یہ بات سمجھا دی کہ عورت کا اصل گھر اور اصل وظیفہ گھر اور خاندان کی تعمیر ہے، اور ایسی سرگرمیاں جو اس مقصد میں خلل انداز ہوں اور اس کے اصل مقصد زندگی کے خلاف ہیں، ان سے معاشرے کا توازن بگڑ جایا کرتا ہے اور گھریلو زندگی متاثر ہوتی ہے اور اولاد کی تربیت پہ فرق پڑتا ہے۔ تو اگرچہ ضرورت کے درجے میں عورت باہر نکل سکتی ہے، لیکن اصل مقصد اس کی اولاد کی تربیت اور گھر کا ماحول کو سنوارنا اور خاندان کی تعمیر ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلی جاہلیت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے، جس میں عورتیں بے حیائی کے ساتھ بناؤ سنگھار غیر مردوں کو دکھاتی پھرتی تھیں۔ اور لکھا ہے کہ عورت دوپٹہ کرتی تھی سر پہ اور اس کے دونوں اطراف کمر کی طرف ڈال دیا کرتی تھی اور سینہ کھول کے چلا کرتی تھی، یہ اس کا بناؤ سنگھار کا اور گندائی کا ایک انداز تھا، لیکن اب مغربی تہذیب نے اور جاہلیت ثانیہ نے، وہ جاہلیت اولا تھی، گویا کہ اللہ کے نبی نے بتا دی، اللہ کے کلام نے بتایا کہ ایک اور جاہلیت بھی آنے والی ہے جس نے جاہلیت اولا کو بھی مات کر دیا ہے، جس میں اب دوپٹے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جاتی، جس میں اب دوپٹے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جاتی۔ تو قرآن یہ بتا رہا کہ وہ جاہلیت اولا تھی اور یہ جاہلیت اخرا ہے جس نے اس کو بھی مات کر دیا، اور اس سے بھی دو قدم آگے ہے یہ۔ آج جو بے حیائی ہے اس کا معاملہ ہر ایک کے آنکھوں کے سامنے ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت اولا اس کے مقابلے میں، وہاں کی بے حیائی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ پھر ایک جملہ بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ اب تو جاہلیت رہی بھی نہیں، اب تو بے حیائی رہی بھی نہیں، اب تو بہت خوبصورت نام آ گئی، فن بن گیا اور آرٹ بن گیا اور کلچر بن گیا اور وقت کی ضرورت بن گئی۔ ہاں، تو بے حیائی ختم ہو گئی۔ ان سارے خوبصورت ناموں سے ہر گندگی ہر شریف گھر کے اندر حلال ہو گئی۔ ان خوبصورت ناموں سے سجا کر بے حیائی کو ہر نمازی حاجی کے گھر میں سب چیزیں حلال ہو گئی۔ اب تو بے حیائی رہی نہیں، ورنہ بے حیائی ہوتی تو جو گندگیاں پہلے سینموں پہ لگا کرتی تھیں ہر گھر میں نہ ہوتی۔ تو نام بدل گئے، خوبصورت نام سجا دیے۔ ہاں، تو قرآن اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، انما یرید اللہ لیذیب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے اہل بیت گھر والو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو۔ آگے پیچھے ذکر ازواج مطہرات کا چل رہا ہے، اس لیے اہل بیت میں تو براہ راست ازواج مطہرات ہی داخل ہیں، لیکن الفاظ کے عموم میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادیاں اور اولاد بھی داخل ہیں، وہ سب اہل بیت میں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر میں ڈھانپ لیا اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو رہا کہ یہ اللہ نے انہیں پاکیزہ رکھا ہے۔ یہ مطلب تو نہیں کہ انبیاء کی طرح یہ معصوم ہیں، ایسا تو نہیں ہے، البتہ اتنے متقی بن جائیں کہ گناہوں کے گندگی ان سے دور ہو جائے۔ صحابہ کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اگرچہ وہ معصوم نہیں ہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں، محفوظ ضرور ہیں، اور حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، ان سے تو گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ان کو یاد رکھو، یقین جانو اللہ بہت باریک بھی اور ہر بات سے باخبر ہے، بے شک فرما بردار مردوں اور فرما بردار عورتیں، اور مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، عبادت گزار مرد ہوں یا عبادت گزار عورتیں، سچے مرد ہوں یا سچی عورتیں، صابر مرد ہوں یا صابر عورتیں، دل کے جھکنے والے مرد ہوں یا دل کے جھکنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ دار مرد ہوں یا روزہ دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا حفاظت کرنے والے عورتیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے۔ عام طور پہ قرآن میں جب بھی کوئی حکم دیا یا خوشخبری ملی یا ڈانٹ پلائی تو مردوں کا ذکر آیا، مردوں کا ذکر آیا۔ ازواج حضور علیہ حضرات صحابیات میں سے بعض کی چاہت یہ ہوئی کہ عورتوں کا ذکر بھی صراحتاً موجود ہونا قرآن کے اندر آ جائے، اور اس سلسلے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض بھی کی، اس موقع پہ قرآن کی آیتیں آ گئیں کہ جس کے اندر مرد عورت کا علیحدہ علیحدہ ذکر فرما دیا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله, جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ فرما دے تو نہ کسی مومن مرد کے لیے گنجائش ہے نہ کسی مومن عورت کے لیے کہ ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے. اللہ اور اللہ کا رسول جب کسی بارے میں فیصلہ فرما دے تو پھر مسلمانوں کے لیے اس کا تسلیم کرنا فرض ہو جاتا ہے, ماننا فرض ہو جاتا ہے. اگرچہ یہ آیت ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی لیکن ایک عمومی اصول اور ضابطہ بھی اس آیت کے اندر بتا دیا گیا. خاص واقعہ تو وہی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جن صحابہ کے نکاح کا پیغام دیا تھا ان میں بظاہر کوئی خرابی نہیں تھی, لیکن کوئی مالی اور نسبی بلندی کی وجہ سے اس کا انکار کرنا, اس سے منع فرمایا کہ اس کا انکار مناسب نہیں ہے, تو اس کی تنبیہ ہے اس آیت کے اندر. ما کان ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا, جس کسی نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, اے پیغمبر یاد کرو جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور تم نے بھی احسان کیا تھا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو, اللہ سے ڈرو, اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھول دینے والا تھا. حضرت زید بن زجاج کی اپنے شوہر سے نہیں بنی, اللہ کا حکیمانہ نظام چل رہا تھا کہ ایک رسم بد عربوں کے اندر چلی آ رہی تھی کہ منہ بولے بیٹی کی بیوی اگر اسے طلاق ہو جائے تو اس کا منہ بولا باپ وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت اس رسم کو ختم کرنا چاہ رہے تھے, اور اس ختم کرنے کے لیے صرف نبی کی ارشادات کافی نہیں تھے بلکہ عملاً نبی اس کے ذریعے اس رسم کو ختم کرانا چاہ رہے تھے. اس کا نام ایک حکیمانہ نظام چلا اللہ کا کہ زینب بنت جحش کی بات بنی نہیں اپنے شوہر کے ساتھ, معاملہ طلاق تک آیا, اور جب طلاق ہوئی طلاق دینے لگے تو حضور نے فرمایا کہ اس سے اس کی دل کی خرابی اور خاندان والے بڑے متاثر ہوں گے, تم اسے طلاق نہ دو. اور پھر یہ خیال ہے کہ اگر میں اس کی دل جوئی کے لیے اسے نکاح کر لوں گا تو معاشرہ تو پروپیگنڈا کر کے سر پہ اٹھا لے گا ماحول کو, اگر میں اس کی دل جوئی کے لیے اس کو اپنے حرم میں لے کے آ جاؤں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو آپ کے دل کے اندر بات تھی آپ چھپا رہے تھے, ہم اسے ظاہر کرنا چاہ رہے تھے, اسی کا ذکر اس آیت کے اندر ہے. واللہ احق ان تخشى, حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا, ہم نے اسے تمہارا نکاح کرا دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو, اللہ نے جو حکم دیا تھا اس پر عمل تو ہو کر رہنا ہی تھا. وہ رسم بد آپ کے عمل کے ذریعے اللہ ہمیشہ کے لیے ختم کرانا چاہ رہے تھے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس کام میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہوتی جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا ہو, یہی اللہ کی وہ سنت ہے جس پر ان کے انبیاء کے معاملے پر بھی عمل ہوتا آیا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں. اللہ کا فیصلہ نفع تلا مقدر ہوتا ہے. پیغمبر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈراتے ہیں, اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے, حساب لینے کے لیے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, ختم نبوت کا مسئلہ اس آیت کے اندر ذکر ہے. مسلمانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں. اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے. زید بن حارثہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا بیٹا قرار دیا تھا, اس لیے لوگ زید بن محمد کہا کر پکارا کہہ کر پکارا کرتے تھے. تو پچھلی آیت میں فرمایا کہ منہ بولے بیٹے کو اپنے حبیب حقیقی باپ کی طرف نسبت کر کے پکارا کرو. چنانچہ پھر اس کے بعد زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ پکارا جانے لگا. اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیاں جوان ہوئیں, جو بیٹے ہوئے وہ بچپن ہی کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. اور ساتھ یہ بتایا کہ آج کے بعد قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا, بلکہ جو نبی کیوں ایک اللہ نے ایک عمارت بنائی تھی, اس عمارت کی تکمیل کی ایک اینٹ باقی تھی. جب آپ تشریف لائے تو نبوت کی پوری عمارت مکمل ہو گئی, اب اس کے اندر کسی اور نبی کی گنجائش باقی نہیں ہے. فرمایا وکان اللہ بکل شیء علیما یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو, اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو, صبح شام اس کی تسبیح کرو. وہی ہے جو خود بھی تم پہ رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی, تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے, اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. جس دن مومن لوگ اللہ سے ملیں گے اس دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا, اللہ نے ان کے لیے باعزت انعام تیار کر رکھا ہے. مسلمانوں کی ملاقات کے لیے یہاں بھی سلام ہے, جنت کے اندر بھی سلام ہے, اور اللہ بھی ان پہ سلامتی بھیجیں گے. اے نبی, بے شک ہم نے تمہیں ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ تم گواہی دینے والے, خوشخبری سنانے والے, خبردار کرنے والے ہو. اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے, روشنی پھیلانے والے, چراغ ہو. تم مومنوں کو خوشخبری سنا دو, ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے. دائی کی ایک خاص شان اللہ نے یہاں ذکر فرمائی ہے, چراغ سے. چراغ سے, چراغ میں آپ دیکھتے ہوں گے تو چراغ کا جو دھاگا ہوتا ہے آہستہ آہستہ پگھلتا رہتا ہے, پگھلتا رہتا ہے, دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے اور خود آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو سچے دائی کی شان بھی یہی ہے, دوسروں کو تو روشنی پہنچاتا رہے لیکن اپنی ذات کی قربانی اور اپنے مفادات کی قربانی دیتا چلا جائے, اپنی ذات کی قربانی, اپنی مفادات کی قربانی دیتا چلا جائے اور دوسروں کو روشنی پہنچاتا رہے, یہی سچے دائی کی نشانی ہے. فرمایا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ. کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو, ان کی طرف جو تکلیف پہنچے اس کی پرواہ نہ کرو, اللہ پہ بھروسے کیے رہو, اللہ رکھوالا بننے کے لیے کافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات. یہاں سے طلاق کے وہ خاص احکام کہ ابھی بیوی سے خلوت ہوئی نہیں اور زوجیت کا تعلق ہوا ہی نہیں, اس سے پہلے طلاق ہو گئی. اور اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خاص نکاح کے سلسلے میں خصوصی احکام جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہیں, ان کا تذکرہ اس آیت کے اندر ہے. اے ایمان والو, جب تم نے مومن عورتوں سے نکاح کیا ہو, پھر تم نے انہیں چھونے سے پہلی طلاق دے دی ہو, تو ان کے ذمے تمہاری کوئی عدت واجب نہیں جس کی گنتی تمہیں شمار کرنی ہو, لہذا انہیں کچھ تحفہ دے دو اور انہیں خوبصورتی سے رخصت کر دو. اگر خلوت سے پہلے, خلوت صحیحہ سے پہلے پہلے جدائی ہو گئی تو عورت پر عدت نہیں ہوتی, اور اسے پھر اچھے طریقے سے کچھ دے کر روانہ کر دو. اے نبی, ہم نے تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں حلال کر دی جن کو تم نے ان کا مہر ادا کر دیا, نیز اللہ نے غنیمت کا جو مال تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ چکی ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں, اور تمہاری وہ چچا کی بیٹیاں, پھپھی کی بیٹیاں, ماموں کی بیٹیاں, خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے. نیز کوئی مسلمان عورت جس نے مہر کے بغیر نبی کو اپنے آپ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی ہو, بشرطیہ کہ نبی ان سے نکاح کرنا چاہے, یہ سارے احکام خاص تمہارے لیے, دوسرے مومنوں کے لیے نہیں. ہمیں وہ احکام خوب معلوم ہیں جو ہم نے ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پہ عہد کی ہیں, اور تمہیں ان سے مستثنا کیا ہے تاکہ تم پر کوئی تنگی نہ رہے, اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء. ان بیویوں میں سے تم جس کی باری چاہو ملتوی کر دو, جس کو چاہو اپنے پاس رکھو, اور جس کو تم نے الگ کر دیا ان میں سے اگر کسی کو واپس بلانا چاہو تو اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں. یہ نبی کی خصوصیات ہیں. اسی طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان سب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور انہیں رنج نہیں ہوگا, اور تمہیں جو کچھ دو تم جو کچھ دے دو گے اس پر وہ سب کے سب راضی رہیں گی، اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے، تمہارے دلوں میں ہے، واللہ اور اللہ علم اور حلم کا مالک ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد، اس کے بعد دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بدلے کوئی دوسری بیویاں لے آؤ چاہے ان کی خوبی تمہیں پسند آتی ہو۔ البتہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں ہوں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اللہ ہر چیز کی پوری نگرانی کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، یا دعوت اور مہمانی کے چند آداب کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام ضروری ہے، اور آپ کو کسی بھی انداز کی اذیت اور تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو، الا یہ کہ تمہیں کھانے پر آنے کی دعوت دے دی جائے، اور وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو اپنی راہ لو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو۔ یہاں معاشرت کے خاص آداب بتائے گئے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت زینب کے ساتھ اپنے نکاح کے موقع پہ آپ نے ایک ولیمے کا اہتمام فرمایا۔ اس وقت کچھ حضرات کھانے کے وقت سے پہلے آ بیٹھے جو ابھی تک کھانا تیار نہیں ہوا تھا، اور کچھ حضرات کھانے کے بعد دیر تک آپ کے مکان پر بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی تھا، ان حضرات کے دیر تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے آپ کو ان کے ساتھ مشغول رہنا پڑ رہا، جس سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ یہ واقعہ چونکہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا، اس لیے آیت میں آپ کے گھروں کا خاص طور پہ ذکر فرمایا، لیکن ان آیتوں کے احکام عام ہیں، اور ادب یہ سکھایا گیا ہے، اول تو کسی گھر میں بلا اجازت جانا ہی منع ہے، دوسرا اگر کسی کھانے کی دعوت کی بھی ہے تو ایسا طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں جس سے میزبان کو تکلیف ہو۔ چونکہ کھانے کے وقت سے بہت پہلے جا بیٹھنا یا کھانے کے بعد دیر تک اس گھر میں بیٹھے رہنا جس سے میزبان کی آزادی میں خلل آئے، ظاہر ہے یہ اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرت کے خلاف ہے۔ ہاں تو اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے جس نے آپ کی دعوت کی ہے آپ اس کے لیے باعث زحمت نہ بنے، ہاں آپ اس کے لیے باعث زحمت نہ بنے، یہ خیال رکھیں کتنی دیر پہلے جانا مناسب ہے اور کھانے کے بعد کتنی دیر بیٹھنا مناسب ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ جسے کہیں کہ اس خیال سے کہ کچھ کہہ بھی نہ سکے آپ کو اور اپنا وقت آپ کے ساتھ لگاتا رہے جس سے اس کو تکلیف ہو، تو یہ منع فرمایا اور معاشرت کا ایک خوبصورت ضابطہ بتا دیا۔ آگے فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم، حقیقت یہ کہ اس بات سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ تم سے کہتی ہوئی شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات میں کسی سے نہیں شرماتا، جب تمہیں نبیوں کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہاں سے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، ایک بات کی وضاحت فرما دی کہ ایک ستر ہے اور ایک پردہ ہے۔ آج لوگوں نے اس دونوں کو خلط مل کر دیا، عورت کا ستر اور پردہ ان دونوں میں فرق ہے۔ ستر تو یہ ہے کہ عام حالت کے اندر عورت نے چہرہ، ہتھیلیاں، پاؤں یہ کھلے رکھنے، باقی اس کا پورا جسم ستر ہے، یہ عورت کا ستر ہے۔ اور اس کے اگر ستر کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ستر کا حصہ کھل جائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جیسے مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اگر اس سے کچھ حصہ کھلا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو عورت کا ستر کیا ہے؟ چہرے کے علاوہ، ہتھیلیوں کے علاوہ، پاؤں کے علاوہ، پورا جسم ستر ہے، یہ ستر ہے۔ دوسرا ہے حجاب، پردہ۔ پردہ یہ ہے کہ غیر مردوں کے سامنے ہاں اپنی زیب و زینت کو چھپا کے آؤ، زیب و زینت کو چھپا کے آؤ۔ ظاہر ہے زیب و زینت کا اصل مرکز تو انسان کا چہرہ ہی ہوتا ہے، کوئی لڑکی کی تصویر آپ کو دکھائی جائے کہ آپ نے شادی کرنی نہیں کرنی، چہرہ نہ دکھائیں باقی حصہ دکھا دیں، انتخاب کر لیں گے، ہاں اس لیے کہ اصل کشش کی چیز ہی چہرہ ہے، ہاں ہیں۔ تو اگر اسی کا پردہ نہیں تو پھر پیچھے پردہ کیا رہا، ہاں ہاں۔ تو ستر اور چیز ہے، پردہ اور چیز ہے۔ قرآن کی اس آیت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، جب تم نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. نبی کی بیویاں, ان سے زیادہ کسی کا صاف دل ہوگا؟ اور صحابہ سے بڑا کوئی متقی ہوگا؟ آج کوئی پیر اور بزرگ کہہ دے کہ نہیں تم میرے سامنے بیٹھ جاؤ, ہاں کتنے ہی بے دین آدمی ہیں, ہاں اس کی کہاں گنجائش ہے. پردہ ہے, پردہ ستر ہے اور حجاب ہے, تو بغیر حجاب کے, بغیر پردے کے اس کی اجازت نہیں ہے. تو فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب, جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. اسلامی معاشرت کا یہ دوسرا اہم حکم ہے جس کے ذریعے خواتین کے لیے پردہ واجب کیا گیا ہے. یا اگرچہ براہ راست خطاب ازواج مطہرات کو ہے, لیکن حکم عام ہے, جیسے اس کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے. ذلکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہ طریقہ تمہارے دلوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی زیادہ پاکیزہ رکھنے کا ذریعہ ہوگا, اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ, اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو. حضور کی بیویاں مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں, ان کے لیے کسی مسلمان کے لیے آپ کی دنیا سے جانے کے بعد نکاح کرنا جائز نہیں ہے. یہ اللہ کے نزدیک بڑا سنگین بات ہے. چاہے تم کو کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ, اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے. نبیوں کی بیویوں کے لیے اپنے باپ کے سامنے بے پردہ آنے میں کوئی گناہ نہیں, نہ اپنے بیٹوں کے, نہ اپنے بھائیوں کے, نہ اپنے بھتیجوں کے, نہ اپنے بھانجوں کے, نہ اپنی عورتوں کے, نہ اپنی عورتوں کے. یہاں ایک بات بتائی کہ مسلمان عورتیں اپنی عورتیں, لہذا غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ ضروری ہے. لیکن چونکہ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ غیر مسلم عورتیں ازواج مطہرات کے پاس آیا جایا کرتی تھیں, اس لیے امام رازی نے اس بات کو ترجیح دی ہے. اپنی عورتوں سے مراد اپنے میل جول کی عورتیں, چاہے مسلمان ہوں یا کافر, ان سے پردہ واجب نہیں. جن مزید لوگوں سے پردہ واجب نہیں, ان کی تفصیل آگے آ رہی. البتہ کوئی عورت بے حیا ہے اور گندی عورت ہے تو ظاہر ہے مسلمان عورت اپنے آپ کو اس سے جس قدر دور رکھ سکے رکھے, لیکن عیسائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافر عورت سے بھی پردہ ہے, ورنہ آپ کے گھر میں جو عیسائی عورتیں کام کرتی ان کے داخلہ بند ہو جاتا, ہاں ان کا داخلہ بند ہو جاتا. تو اس آیت کا مطلب یہ کہ جو میل جول والی عورتیں ہیں جو آپ کے گھر میں رہتی ہیں, ان سے تو پردہ نہیں ہے. البتہ کوئی عورت ہے ہی بیا بے حیا اور گندی عورت ہے تو اس سے کنارے کشی رکھنا مسلمان عورت کے لیے واجب ہے. اس کا ذکر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی ان پہ درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو. ان الذین یؤذون اللہ و رسولہ, جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اللہ نے دنیا آخرت میں ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے کسی جرم کے بغیر تکلیف پہنچاتے ہیں, انہوں نے بہتان ترازی اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لیا ہے. کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا بغیر کسی سر یا عذر کے حرام ہے, حرام. کسی ایک مسلمان کو بغیر کسی شرع حکم کے تکلیف پہنچانا یہ بھی حرام ہے. آگے فرما اے نبی تم اپنے بیویوں اپنے بیٹیوں, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے نبی تم اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں. اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں, ان کو ستایا نہیں جائے گا. یعنی مسلمان عورت اور بیٹی بہنا کا ایک ظاہری علامت یہ کہ وہ با پردہ ہوا کرتی ہے اور غیر مسلم عورت بے پردہ ہوا کرتی ہے, ہاں ایک ظاہری پہچان مسلمان عورت کی یہ ہے کہ وہ با پردہ ہوا کرتی ہے اور غیر مسلم بے پردہ ہوا کرتی ہے. فرما اس سے پہچان ہو جائے گی کہ ہاں یہ مسلمان عورت ہے, یہ مسلمان عورت ہے. اس آیت نے واضح فرما دیا کہ پردے کا حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں ہے, ہاں بلکہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہے. اور انہیں حکم دیا گیا کہ جب وہ کسی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلیں تو اپنی چادروں کو اپنے چہروں کو پر جھکا کر انہیں چھپا لیا کریں. مقصد یہ ہے کہ راستہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کو چھوڑ کر چہرے کا باقی حصہ چھپا لیا جائے, اس کی صورت یہ بھی ممکن ہے کہ جس چادر سے پورا جسم ڈھکا ہوا ہے اس کو چہرے پر اس طرح لپیٹ لیا جائے کہ آنکھوں کے سوا باقی چہرہ نظر نہ آئے، اور یہ صورت بھی ممکن ہے کہ چہرے پہ الگ سے نقاب ڈال دیا جائے۔ بعض منافقین عورتوں کو راستے میں چھیڑا کرتے تھے۔ اس آیت میں پردے کے ساتھ نکلنے کی حکمت بیان فرمائی گئی کہ جب عورتیں پردے کے ساتھ باہر نکلیں گی تو ہر دیکھنے والا یہ سمجھ جائے گا یہ شریف عورت ہے، یہ پاک دامن عورت ہے، یہ مسلمان عورت ہے۔ اس لیے منافقین کو انہیں چھیڑنے اور ستانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اس کے برخلاف بے پردہ بن ٹھن کر باہر نکلنے والی خواتین، ان کی چھیڑ چھاڑ کا زیادہ نشانہ بن سکتی ہیں، اور کدھر ہے اس پر تو اعتماد ہی نہیں کیا جا سکتا، اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ ہے کہ آپ گوشت لے کے آتے ہیں، کتنا ہوتا ہے وہ، ایک پاؤ ایک کلو، اسے چھپا کے لے کے آتے ہیں، گرد نہ پڑ جائے، کوئی چیل نہ اٹھا کے لے جائے، کوئی کتا بلی نہ لے جائے۔ ارے گوشت وہ ایک پاؤ ایک کلو خود اڑ بھی نہیں سکتا، لیکن آپ پھر بھی چھپا کے لے کے آتے ہیں۔ تو اتنی بڑی عورت پتہ نہیں کتنا کلو کی ہے، اس کو کیا چھپانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہاں اس گوشت کے اندر تو صلاحیت نہیں ہے خود بہت اڑنے کی، اس کے اندر تو اڑنے کی بھی صلاحیت ہے، اس کے اندر تو اڑنے کی بھی صلاحیت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عورت کو اتنا بے قیمت نہیں بنایا، باقیمت بنایا ہے، باقیمت بنایا ہے۔ یہ اسلامی معاشرے کا قیمتی سرمایہ ہے، ہاں، اور اگر یہ خراب ہو جائے گا تو سارے معاشرے کی تعمیر خراب ہو جائے گی، اور اولادوں کی نسلوں کی نسلیں بگڑ جائیں گی۔ اس لیے فرمایا یہ معاشرے کا قیمتی سرمایہ ہے، اسے چھپا کے رکھنا، ہاں، یہ عورت کا عیب نہیں ہے بلکہ عورت کی عزت کی بات، احترام کی بات ہے۔ ہیرے کو چھپاتے ہیں، پتھروں کو تھوڑی چھپاتے ہیں۔ تو جس چیز کو چھپایا جاتا ہے وہ بے قیمت نہیں ہوتی، قیمتی ہوا کرتی۔ آگے فرمایا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا، جن میں وہ پھٹکارے ہوئے ہوں گے پھر جہاں کہیں ملیں گے پکڑ لیے جائیں گے۔ منافقین کا تذکرہ ہے، اور انہیں ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ یا منافقین کو خبردار کیا گیا ہے کہ اس وقت تو ان کی منافقت چھپکی ہوئی ہے، لیکن اگر انہوں نے اپنی نازیبہ حرکتیں نہ چھوڑی جن میں عورتوں کو چھیڑنے اور بے بنیاد افواہیں پھیلانے کا خاص طور پہ حوالہ دیا گیا ہے، تو ان کی منافقت صاف واضح ہو جائے گی۔ اس صورت میں ان کے ساتھ غیر مسلم دشمنوں جیسا سلوک کیا جائے گا، بعض آ جائیں یہ منافق۔ آگے فرمایا کہ قیامت کب واقع ہوگی، اور اس کا تذکرہ ہے یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں کیا پتہ، شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کافروں کو رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، جس میں وہ ہمیشہ اس طرح رہیں گے، نہ انہیں کوئی حمایتی مل سکے گا نہ کوئی مددگار۔ جس دن ان کے چہروں پہ آگ میں جس دن ان کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا جائے گا، اور وہ کہیں گے اے کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی اور رسول کا کہنا مان لیا ہوتا، اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار، حقیقت یہ کہ ہم نے اپنے سرداروں اپنے بڑوں کا کہنا مانا اور انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا، اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے۔ ہاں جہنم میں یہ آپس میں الجھ پڑیں گے، پیچھے چلنے والے اور آگے چلانے والے، اور پیچھے چلنے والے اللہ سے فریاد کریں گے اللہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں، آپ انہیں دگنا عذاب دیجئے، دگنا عذاب دیجئے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا تھا، پھر اللہ نے ان کو ان باتوں سے برے کر دیا جو ان لوگوں نے بنائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قوم نے پروپیگنڈا کیا کہ جسمانی طور پہ عیب دار ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی جسمانی لحاظ سے بھی عیوب سے پاک ہوتا ہے اور روحانی لحاظ سے بھی عیوب سے پاک ہوتا ہے، نبی جسمانی لحاظ سے بھی ہر قسم کے عیب سے محفوظ ہوتا ہے اور روحانی طور پر بھی ہر قسم کے عیب سے اور کمی سے محفوظ ہوتا ہے۔ ہاں بھائی، اگر نبی کے چہرے پہ داڑھی ہے تو وہ عیب نہیں ہے، وہ حسن ہے۔ اگر یہ عیب ہوتا یا کمی ہوتی، اللہ کبھی اپنے حبیب کو اور اپنے نبیوں کو نہ دیتا، یہ تو مردوں کا حسن ہے۔ اسی کا ذکر فرمایا کہ نبی ہر قسم کے عیب سے پاک ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی سچی بات کہا کرو، اللہ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے۔ ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کی، انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ حقیقت یہ کہ وہ بڑا ظالم اور بڑا نادان ہے۔ امانت کا مطلب ہے اپنی آزاد مرضی سے اللہ کے احکام کی اطاعت کی ذمہ داری لینا، اپنی آزاد مرضی سے اللہ کے احکام کی اطاعت کی ذمہ داری لینا۔ اس کائنات میں اللہ کی بہت سے تکوینی احکام تو وہ ہیں جنہیں ماننے پر تمام مخلوقات مجبور ہے اور وہ اللہ کے حکم خلاف کر ہی نہیں سکتی، مثلا موت، زندگی کا فیصلہ وغیرہ۔ لیکن اللہ نے اپنی مختلف مخلوقات کو یہ پیشکش فرمائی ہے کہ بعض احکام کے معاملے میں انہیں اختیار دیا جائے گا، اگر وہ چاہیں تو اللہ کا حکم مان کر اس پر عمل کریں اور اگر چاہیں تو اس پر عمل نہ کریں۔ پہلی صورت میں ان کو جنت ابدی ملے گی اور دوسری صورت میں انہیں دوزخ کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ پیشکش آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کو کی گئی تو وہ ذمہ داری اٹھانے سے ڈر گئے اور انہوں نے یہ ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں دوزخ کا عذاب کا خطرہ ہو۔ لیکن جب انسان کو یہ پیشکش کی گئی تو اس نے یہ ذمہ داری اٹھا لی۔ آسمان اور زمین اور پہاڑ اگرچہ دیکھنے میں ایسے نظر آتے ہیں جیسے ان میں شعور نہیں، لیکن قرآن کریم کی ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کسی نہ کسی درجے میں شعور موجود ہے، جیسے قرآن کی دیگر آیات کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ پھر آگے یہ جملہ ان لوگوں کے لیے فرمایا گیا جنہوں نے امانت کا بوجھ اٹھانے کے بعد اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ہاں، یہ جو فرمایا نا کہ انہ کان ظلوما جہولا، کہ امانت تو اٹھائی لیکن پھر اس کا حق ادا نہیں کیا، اور اس کی مذمت فرمائی اس جملے کے اندر کہ اللہ کی اطاعت نہ کی، یعنی کافر اور منافق لوگ، اس کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا وکان اللہ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، نتیجہ یہ کہ اللہ منافق مردوں، منافق عورتوں کو، نیت مشرق مردوں، مشرق عورتوں کو عذاب دے گا، اور مومن مرد اور مومن عورتوں پہ رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا۔ اللہ بہت بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ یہ آگے سورہ سبا ہے جس کے اندر مشرقین، جس کے اندر بھی یہ مکہ کے اندر اتری ہے، اور اس میں بھی بنیادی عقائد توحید اور رسالت اور آخرت کا تذکرہ ہے۔ پہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، علیہ سلیمان، قوم سبا، ان کا تذکرہ بھی اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو انہیں زبردست سلطنت دی اور قوم سبا پہ جو خوشحالی سے اللہ نے انہیں نوازا، پھر انہوں نے ناشکری کی، اللہ نے اس کی سزا کا تذکرہ بھی اس آیت کے اندر فرمایا ہے۔ الحمدللہ الذی، یہاں اللہ کے توحید کا تذکرہ ہے اور اس کے دلائل ہیں۔ یعلم ما یلج فی الارض، یہ بھی اللہ کے توحید کے دلائل ہیں۔ وقال الذین کفروا لا تأتین الساعۃ، یہ مرنے کے بعد نئی زندگی، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ لیجزی اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک لوگوں کو جو بہترین بدلہ ملے گا اس کا وعدہ ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، پھر کافروں کی سزا کا تذکرہ ہے۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، یہ کافر لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو چکو گے اس وقت تم ایک نئے جنم میں آؤ گے۔ پتہ نہیں اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے کسی طرح کا جنون لائق ہے۔ ہاں، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والے مشرکین کا نظریہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شان میں گستاخی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا افلم یرو الی ما بین ایدیہم، بھلا کیا ان لوگوں نے اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو ان کے آگے پیچھے موجود ہے، اور ان کے پیچھے بھی، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں یا آسمان سے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ حقیقت یہ کہ ان میں ہر اس بندے کے لیے ایک نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا، پھر حضرت داود حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ نے حضرت داود کو جو حرفت صنعت سکھائی، جسے کہیں کہ لوہے کو آپ کے لیے اللہ نے نرم کر دیا، اس سے آپ زرہ بنایا کرتے تھے، اور جنگی حفاظت کے لیے آپ جسے کہیں کہ سامان تیار کیا کرتے تھے، اس کا تذکرہ فرمایا، ولی سلیمان الریح غدوها شهر و رواحها شهر واسلنا له عین الخضر، اور سلمان کے لیے ہم نے ہوا کو تابع بنا دیا تھا، ان کا صبح کا سفر ایک مہینے کی مسافت کا ہوتا تھا اور شام کا سفر بھی ایک مہینے کی مسافت کا، ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ سلمان علیہ الصلوۃ والسلام صبح سفر کرتے تو ہوا کے دوش پہ اتنا تیز سفر کرتے جتنا ایک مہینے میں سفر ہوتا ہے، اور شام میں سفر کرتے اتنا تیز سفر ہوتا جتنا ایک مہینے کا سفر ہوتا ہے۔ تو یوں آپ ہوا کے دوش پہ آپ اسفار فرمایا کرتے تھے۔ وَمِنَ الْجِنِّ، آپ کے لیے اللہ نے جنات کو بھی مسخر کر دیا تھا، وہ آپ کے لیے بڑے بڑے ڈیم بنایا کرتے تھے اور بڑی بڑی دیگیں بنایا کرتے تھے، اس کا ذکر فرمایا، اعملوا آل داود شکرا، اعملوا آل داود شکرا، کہ جن سے تم شکر ظاہر کرو ایسے عمل کرو جیسے تم شکر ظاہر کرو، اور میرے بندوں میں کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہوں۔ فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا تو جنات کو ان کی موت کا پتہ کسی اور نے نہیں بلکہ زمین کے کیڑے نے دیا جو ان کے آثار رکھا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جنات سے مزدوری لے رہے تھے اور خود شیشے کے کمرے میں بیٹھے ان کی نگرانی کر رہے تھے، اور یہ بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا اور جنات کام کرتے رہے، انہیں تب پتہ چلا کہ جس لاٹھی کے سہارے پر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اسے دیمک نے کھا لیا، تب پتہ چلا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا۔ ہاں بھائی، جنات بھی غیب کا علم نہیں جانتے، غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اسی کا تذکرہ فرمایا، فلما خر تبشرت الجن لو كانوا يعلمون الغيب، چنانچہ جب وہ گر پڑے تو جنات کو معلوم ہوا کہ وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو اس ذلت والی تکلیف میں مبتلا نہ رہتے۔ پہلے پتہ ہوتا تو یہ مزدوری ہم نہ کرتے، اور ہم جسے کہیں کہ یہ محنت نہ کرتے۔ اسی کا ذکر فرمایا، پھر لقد کان لسبعین، یہ قوم سبا کا تذکرہ ہے جنہیں اللہ نے خوب خوشحالی اور فراوانی دی، باغات پھلوں سے بھرے ہوئے لمبے لمبے اسفار تک باغی باغ ہوا کرتے تھے، اور ایسی شاندار آب و ہوا اور ایسا شاندار وہاں آبی نظام تھا کہ اگر کوئی آدمی اس ملک میں قدم رکھتا سر میں جو ہوتی تو سب مر جایا کرتے تھے۔ ہاں، اور پھلدار ایسے ان کے باغات، کوئی شخص سر پہ ٹوکرا رکھتا اور باغ کے ایک حصے میں داخل ہوتا دوسرے حصے تک نکلتے ہوئے بغیر ہاتھ لگائے اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جایا کرتا۔ ہاں، ایسی خوشحالی اور ایسی فراوانی اللہ نے انہیں دی، لیکن بڑی ناشکری قوم تھی۔ فرمایا، دائیں بائیں دونوں طرف باغوں کے سلسلے تھے، اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اس کا شکر بجا لاؤ، ایک تو شہر بہترین، دوسرے پروردگار بخشنے والا۔ پھر بھی انہوں نے ہدایت سے منہ موڑ لیا، اس لیے ہم نے ان پر بند والا سیلاب چھوڑ دیا، اللہ نے پانی کا عذاب بھیجا، ان کے بند ٹوٹے، ان کے ڈیم ٹوٹے، اور ساری کھیتیاں، زراعت اور باغات سبھی ختم ہو گئے۔ ان کے دونوں طرف کے باغوں کو ایسے دو باغوں میں تبدیل کر دیا جو بد مزہ پھلوں اور جھاؤں کے درختوں اور تھوڑی سی بیریوں پر مشتمل تھے۔ یہ سزا ہم نے ان کو اس لیے دی کہ انہوں نے شکری کے روش اختیار کر رکھی تھی، اور ایسی سزا ہم کسی اور کو نہیں بڑے بڑے ناشکروں ہی کو دیا کرتے۔ جب نہ شکری کی جاتی ہے پھر اللہ نعمتیں چھین لیا کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي، ہم نے ان کے اور ان کے بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے برکتیں نازل کی تھیں ایسی بستیاں بسا رکھی تھیں جو دور سے نظر آتی تھیں، اور ان میں سفر کو نبے تولے مرحلوں میں بانٹ دیا تھا، یعنی اللہ نے ایسا انتظام کر دیا تھا کہ وہ تجارتی سفر کرتے تو ایسی ایسی جگہ پر بستیاں موجود تھیں جہاں یہ آرام سے پڑاؤ ڈال سکتے تھے، ہاں آرام کر سکتے تھے، پھر سفر شروع کرتے، پھر جب سفر میں تھکتے تو اللہ نے وہاں ایک بستی کا انتظام کیا، پھر وہاں پڑاؤ ڈالتے، پھر آگے سفر کرتے، ایسے پرامن ان کے تجارتی اسفار ہوا کرتے تھے۔ اسی کا ذکر فرمایا، لیکن ناشکری کی، اللہ نے یہ ساری نعمتیں چھین لیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، واقعی ان لوگوں کے بارے میں ابلیس نے اپنا خیال درست پایا، چنانچہ یہ اسی کے پیچھے چل پڑے سوائے اس گروہ کے جو مومن تھا۔ وما کان علیہ من سلطان، ابلیس کو ان پر کوئی تسلط نہیں تھا، البتہ ہم نے ان کے بہکانے کی صلاحیت اس لیے دی تھی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے۔ پھر اللہ نے توحید کا تذکرہ فرمایا، اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ جو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں اور زمین کے کسی چیز کے مالک نہیں. قل من یرزقکم من السماء, یہ بھی اللہ کے توحید کے دلائل ہیں. قل یجمع بیننا ربنا ثم یحکم ثم یفتح بیننا, ذکر فرمائے کل قیامت میں اللہ سب کو اکٹھا کرے گا اور پھر فیصلہ فرمائیں گے. بتاؤ تو صحیح کہاں ہیں تمہارے شریک آج نظر نہیں آ رہے, اسی کا ذکر فرمایا. پھر اللہ کے نبی کی رسالت کا تذکرہ ہے. کفار کا یہ کہنا کب ہے وعدہ یہ سچا, اگر واقعی عذاب آنا تو کب آئے گا, تو فرمایا ہر ایک کا ایک عذاب کا وقت مقرر ہے, نہ اس سے پہلے آتا ہے نہ اس میں تاخیر ہوتی ہے. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن, جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ کہتے ہیں ہم نہ تو اس قرآن پہ کبھی ایمان لائیں گے نہ ان آسمانی کتابوں پر جو اس سے پہلے آئیں, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر جب اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالے گا تو وہاں کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمن, تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے. تو یہ آپس میں جہنم میں الجھ پڑیں گے. پھر جہنم کا منظر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ یہ سب ایک دوسرے ندامت اور شرمندگی چھپائیں گے اور ان کے گردنوں بے توک ہو گئے اور یہ ان کا کیے کا بدلہ ہوگا. اور اللہ رب العزت کسی قوم کو ہلاک تبھی کرتا ہے جب کوئی ڈرانے والا بھیجتا ہے اور وہاں کے خوشحال لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں, پھر اللہ پکڑ فرماتے ہیں. وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا, کفار دولت اور مال اور منصب کو عزت کا اور کامیابی کا معیار سمجھتے تھے, اسی کا ذکر فرمایا. کہا ہم مال اور اولاد تم میں سے, کہا کرتے تھے وقالوا, کفار کہا کرتے تھے کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں, ہمیں عذاب ہونے والا نہیں. کہہ دو میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے, لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں. اصل بات نہ سمجھنے کی وجہ سے انہیں یہ خیال ہو گیا کہ جب دنیا میں انہیں مال و دولت میسر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور ہم اللہ کے مقرب بندے ہیں, اس لیے وہاں بھی مزے ہوں گے, اس لیے کہ یہاں بہت کچھ مل رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کی تردید فرمائی. وما اموالکم ولا اولادکم باللتی, نہ تمہارے مال تمہیں اللہ قرب عطا فرما کرتے ہیں نہ تمہاری اولادیں, ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے ایسے لوگوں کو ان کے عمل کا دوہرا ثواب ملے گا, وہ جنت کے بالا خانوں میں چین سے رہیں گے. اللہ ہی ہے جو روزی کو کشادہ کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے اور تنگ کرتا ہے. ویوم یحشرہم جمیعا, پھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کل قیامت میں ہم سب کو اکٹھا کریں گے. ویوم یحشرہم جمیعا ثم یقول للملائکۃ, اور وہ دن نہ بھولو جب اللہ ان سب کو جمع کرے گا, پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ واقعی تمہاری عبادت کیا کرتے تھے. کچھ لوگ دنیا میں فرشتوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کو بھی اپنا معبود بنائے بیٹھے تھے, تو اس کا تذکرہ فرمایا. قول و سبحانک, فرشتے کہیں گے ہم تو آپ کی ذات کے پاکی بیان کرتے ہیں, ہمارا تعلق آپ سے ان لوگوں سے نہیں, دراصل یہ تو جنات کی عبادت کیا کرتے تھے یعنی شیاطین کی, ان میں سے اکثر لوگ انہی کے معتقد تھے. فلیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا, لہذا آج تم میں سے کوئی نہ کسی کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے نہ نقصان پہنچانے کا, اسی کا ذکر فرمایا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, پھر اللہ کے نبی کی رسالت کا تذکرہ ہے اور ان کا یہ اعتراض کہ یہ شخص نے قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے, اس کی مذمت فرمائی. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ, حالانکہ ہم نے انہیں پہلے نہ ایسی کتابیں دی تھیں جو یہ پڑھتے پڑھاتے ہوں, نہ ایسے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے ان کے پاس کوئی خبر کرنے والا بھیجا تھا, اور ان سے پہلے لوگوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا. یہ عرب کے مشرقین تو اس ساز و سامان کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے پہلے لوگوں کو دے رکھا تھا, پھر بھی انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا, تو دیکھ لو میری دی ہوئی سزا کیسی سخت تھی. یعنی یہ آج اپنے مال و دولت پر اعتراء رہے ہیں اور آپ کا انکار کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو تو عشر عشیر بھی نہیں ملا جو پہلی قوموں کو ملا ہے, عمروں کے لحاظ سے, صلاحیت کے لحاظ سے, مال و دولت کے لحاظ سے. ہاں جب انہوں نے انکار کیا تو ان کی ہم نے پکڑ کی, تو یہ کس باغ کی مولی ہے؟ ہاں ہاں یہ تو ان کے عشر عشیر بھی نہیں ہے. ہاں فرمایا ان کا انجام دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا. قل انما اعیدکم بواحدہ, اے پیغمبر ان سے کہو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں, وہ یہ کہ تم چاہے دو مل کر اور چاہے اکیلے اللہ کی خاطر اٹھ کھڑے ہو, پھر انصاف سے سوچو اور فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہارے ان ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنون کی کوئی بات بھی تو نہیں, وہ تو ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں خبردار کر رہے ہیں. کہو میں نے اس اگر اس بات پر تم سے کوئی اجرت مانگی ہو تو وہ تمہاری ہے، میرا اجر تو اللہ کے سوا کسی کے ذمے نہیں، وہ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ باقی اگر تم گمراہ ہوتے ہو تو تمہاری گمراہی کا وبال تم پر، اور میں اگر غلطی پر ہوں تو اس کا وبال میرے پہ ہے، اسی کا ذکر فرمایا۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ فُزِعُوا فَلَا فَوْتَ، اور حق کا انکار کرنے والوں کا برا انجام، اس آیت کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اس وقت یہ کہیں گے مرنے کے بعد ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ اتنی دور جگہ سے ان کو کوئی چیز کیسے ہاتھ آ سکتی، یعنی اب تو وقت جا چکا، اب ایمان کی گھڑی گئی، اب حسرت ورائے حسرت رہ جائے گی، جبکہ انہوں نے پہلے سے اس کا انکار کیا تھا اور دور دور سے اٹکل پچو تیر پھینکا کرتے تھے، اندازے لگایا کرتے تھے۔ اس وقت یہ جس ایمان کی آرزو کریں گے، ان کے اور ان کے درمیان ایک آڑ کر دی جائے گی، جیسے کہ ان جیسے لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ حقیقت یہ کہ سب ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ پھر سورہ فاطر ہے، اس کے اندر بھی توحید آخرت میں ایمان لانے کی اہل شرک کو دعوت دی گئی اور فرمایا گیا اس کائنات کا اکیلا مالک اللہ ہے اور اسی کی حکمت کا یہ سارا نظام یہاں چل رہا ہے، اور یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے اور جلد ختم ہونے والی ہے، اور شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنا گورو بڑھانے کے درپے ہے کہ جہنم میں زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم کا ایندھن بنے، اسی کا ذکر فرمایا۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، یہاں اللہ کے توحید کا تذکرہ ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے وہ ہر قسم کے مصائب سے نجات پا لیتا ہے۔ فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها، جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، اور جسے وہ روک لے کوئی نہیں جو اس کے بعد اسے چھڑا سکے۔ ہاں، بندش کون کر سکتا ہے اگر اللہ دروازہ کھول دے؟ ہاں، اور جب اللہ بندش کر دے پھر کون کھلوا سکتا ہے؟ ہاں، کہتے بندش ہو گئی، بندش ہو گئی، بندش ہو گئی تو اللہ سے کھلواؤ نا۔ ہاں ہاں، گناہ چھوڑنے نہیں ہے، جن سے بندش ہوئی ہے وظیفے پڑے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے۔ ہاں ہاں، تو بندش اگر اللہ کر دے تو کوئی نہیں کھلوا سکتا، اور جب اللہ کھولنے پہ آئے تو کوئی بندش کر نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی وهو العزیز الحکیم، جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ ہاں، لوگوں کا ہمت کہ لوگوں کا رزق روک لیں اور لوگوں کی دکانیں بند کرا دیں، ہاں، اور لوگوں کے لیے بندش کر دیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ چاہتا ہے کسی کو ہم پہ مسلط کر دیتا ہے تب تو ہوتا ہے، اور اللہ نہ چاہے تو کوئی بندش نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے معاملہ اللہ سے صاف کرنا چاہیے، معاملہ اللہ سے صاف کر لینا چاہیے۔ اے لوگو، یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پہ نازل کی ہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر آخر تم کہاں اوندے چلے جا رہے ہو؟ اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں، تم سے پہلے پیغمبروں کو بھی جھٹلایا گیا ہے، اور تمام معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ، اے لوگو، یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا تمہیں دنیاوی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ اللہ کے معاملے میں تمہیں وہ شیطان دھوکے میں ڈالنے پائے جو بڑا دھوکہ باز ہے۔ ہاں، کرتے رہو اللہ کی نافرمانی، کہتا ہے اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا۔ ہاں ہاں، یہ شیطانی دھوکہ ہے، اللہ بڑا کریم ہے، بشرطیے کہ معافی مانگو اس سے۔ ہاں، بشرطیے کہ اس سے معافی مانگو، بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے، لیکن یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ نافرمانیوں پہ جرت کرتے رہو کہ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ ان شیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا، یقین جانو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو۔ وہ اپنے ماننے والوں کو جو دعوت دیتا ہے، وہ اس لیے دیتا ہے کہ تاکہ دوزخ کے باسی بن جائیں۔ آگے، افمن زین لہ سوء عمل فرعہ حسنا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ آگے بتاؤ، جس شخص کی نظروں میں اس کی بدعملی ہی خوشنما بنا کر پیش کی گئی ہو، جس کی بنا پر وہ اس بدعملی کو اچھا سمجھتا ہو، وہ نیک آدمی کے برابر کہاں ہو سکتا ہے؟ جس کی نظروں میں برائی اچھائی بن جائے اور دوسری طرف کوئی شخص نیکی کی زندگی گزارنے والا ہو، دونوں کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس پر تو اللہ کی مار ہے اور اس کو حسرت ہوگی، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ ہے اللہ کی توحید کا تذکرہ جو ہواؤں کو چلاتا ہے، بادلوں کو چلاتا ہے، بنجر زمین کی طرف لے کے جاتا ہے، پھر اسے آباد کر دیتا ہے، تو وہی اللہ تمہیں بھی مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ کذلک النشور، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیع، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو تمام تر عزت اللہ کے قبضے میں۔ ہاں یار، لوگوں نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ارے میاں، لوگ کہاں ذلیل کر سکتے ہیں؟ ہاں ہاں، اس اللہ نے اس پر، اس کو تم پہ مسلط کر دیا ہوا ذلیل کرنے کے لیے۔ معاملہ اللہ سے صحیح کر لو، کوئی یہ ذلیل نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، ہاں جسے اللہ رسوا کرنا چاہے پھر اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ عزت کے سارے خزانے کافروں کے پاس نہیں ہیں، اور منافقوں کے پاس بھی نہیں ہیں، بے دینوں کے پاس بھی، اللہ کے پاس۔ اس لیے اسے راضی کرو، تم اللہ کے حکموں کو عزت دو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسے، تمہاری کیسے عزت کرواتا ہے۔ ہاں، تم اللہ کے حکموں کو عظمت دو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسی عظمت دلاتا ہے۔ ہاں، معاملہ تمہاری طرف سے ہے، تم اللہ کے حکموں کو عزت دلاؤ، اللہ تمہیں عزت دلوائے گا۔ اور اگر تم نے اللہ کے حکموں کو نظر انداز کر دیا، اللہ کی نظروں سے تم بھی گر جاؤ، پھر جب چاہو جس گڑھے میں چاہو مرو، ہلاک ہو، اللہ کو بھی پرواہ کوئی نہیں ہوگی۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیع، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تمام تر عزت اللہ کے قبضے میں ہے۔ پاکیزہ کلمہ اسی کی طرف چڑھتا ہے، نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے، اور جو لوگ بری بری مکاریاں کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور ان کی مکاری ہی جو ملیا میٹ ہو کے رہے گی۔ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے، کیسے کیسے موسم اس کی زندگی پہ آئے، اور وہی ہے تو یہ سارا موسم جو انسان پہ آتا ہے، جو اللہ اس حالات پہ قادر ہے، وہ انسان کی پوری نظام پر بھی قادر ہے۔ اور ان ذلک اللہ یسیر، وہ اللہ انسان کو دوبارہ اٹھائے گا، اور اللہ کے لیے یہ سب آسان ہے۔ وما یستوی البحران ھذا عذب، دور دو دریا برابر نہیں ہوتے، ایک ایسا میٹھا ہے اس سے پیاس بجھتی ہے جو پینے میں خوشگوار ہے، دوسرا کڑوا نمکین۔ ہر ایک سے تم مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاتے ہو، زیور نکالتے ہو جو تمہارے پہننے کے کام آتا ہے، تم کشتیوں کو دیکھتے ہو وہ اس دریا میں پانی کو پھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہے، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ یولج اللیل، یہ سب اللہ کی توحید کے دلائل ہیں۔ فرمایا، جنہیں تم پکارتے ہو تمہاری پکار نہیں سنتے۔ یا ایھا الناس، لوگو، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ واللہ الغنی الحمید، واللہ الغنی الحمید، اور اللہ تو بے نیاز ہے، ہر تعریف کا بذات خود مستحق ہے۔ وہ ساری دنیا کے سارے لوگ کافر فاجر بن جائیں، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو ویسے ہی قابل تعریف ہے، اسی کا ذکر فرمایا۔ وما ذلك على الله بعزیز، وما ذلك على الله بعزیز، اور یہ کام اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور جو کسی پر بڑا بوجھ لدا ہوا ہو، اگر کسی اور کو اس کے اٹھانے کی دعوت دے گا تو اس میں سے کچھ بھی اٹھایا نہیں جائے گا، یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اسی کا ذکر فرمایا، وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، نہ اندھیری اور روشنی، نہ سایہ اور دھوپ، اور زندہ لوگ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بات سناتا ہے، اور تم ان کو بات نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں، جن لوگوں نے ضد اور ہر دھرمی سے حق بات ماننے کے تمام دروازے اپنے پر خود بند کر لی ہیں۔ ان کو پہلے اندھوں سے تشبیہ دی گئی، اور ان کے کفر کو اندھیروں سے، اور ان کی سزا میں انہیں دوزخ کے جس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو دھوپ سے، اس کے مقابلے میں حق پرستوں کو دیکھنے والوں سے، اور دین کی روشنی سے، اور جنت کی نعمتیں انہیں حاصل ہوں گی۔ ان کو اس سے تعبیر کیا ہے۔ تو فرمایا، جیسے اندھا اور بہرا برابر نہیں، تو فرما بردار اور نافرمان کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایمان والا اور کفر والا کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی کو تسلی ہے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، ہم نے تمہیں حق بات دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم خوشخبری دو، خبردار کرو، کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں، جو کافر ان سے پہلے تھے، انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، صحیفے لے کے آئے، روشنی پھیلانے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے انکار کی روش اپنائی تھی، میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا، اب دیکھو میری سزا کیسی ہولناک تھی، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا؟ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے ان کے ذریعے رنگ برنگ پھل اگائے، اور پہاڑوں میں ایسے ٹکڑے ہیں جو رنگ برنگ سفید اور سرخ ہیں، کالے اور سیاہ ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اللہ سے ان کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، یقیناً اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، جنہوں نے نماز کی پابندی کر رکھی ہے، ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیک کاموں میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گی، تاکہ اللہ ان کے پورے اجر ان کو دے دے اور اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے دے، یقیناً وہ بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہارے پاس وہی کے ذریعے جو کتاب بھیجی ہے وہ سچی ہے، اور اپنی پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے، یقین اللہ بندوں سے پوری طرح باخبر ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا تھا، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو درمیانی درجے کے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی اس سے مراد وہ مسلمان ہیں، مطلب یہ کہ قرآن براہ راست حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوا، لیکن پھر اس کے وارث ان مسلمانوں کو بنایا گیا جنہیں اللہ نے اس کام کے لیے چن لیا تھا، اور اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، لیکن ایمان لانے کے بعد ان کی پھر تین قسمیں ہو گئیں۔ ایک وہ تھے جو ایمان تو لے آئے لیکن ان کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، چنانچہ بعض فرائض چھوڑ دیے، گناہوں کا ارتکاب کیا، ان کے بارے میں فرمایا گیا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کہ انہوں نے ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ انہیں جنت میں فوری داخلہ نصیب ہوتا، لیکن انہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا لیا، جس کے نتیجے میں قانون کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے شخص کو پہلے اپنے گناہوں کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ دوسری قسم جس کو درمیانے درجے کو کہا گیا، اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو فرائض اور واجبات پر تو عمل کرتے ہیں، گناہوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں، لیکن نفلی عبادت اور مستحبات پر عمل نہیں کرتے۔ اور تیسری قسم ان لوگوں پر مشتمل ہے جو صرف فرائض اور واجبات پر اکتفا کرنے کے بجائے نفلی عبادتوں اور مستحبات پر بھی خوب اہتمام کرتے ہیں۔ ان تینوں قسمیں مسلمانوں ہی کی بیان فرمائی ہیں، اور آخرت کا مغفرت کے بعد جنت میں انشاءاللہ ان تینوں قسموں میں جنت میں دخول ہو جائے گا۔ اسی کا ذکر ان آیات میں فرمایا، جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہنے والے باغات میں جن میں وہ لوگ داخل ہوں گے، اور وہاں ان کو سونے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا، اور کہیں گے تمام تعریفیں اللہ ہی کریں، وقال الحمد للہ الذی، جنتی جنت میں جا کر اللہ کا شکر بجا لائیں گے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں تو یہ اچھی امید کی جا سکتی ہے، اور جسے کہیں کہ فال لی جا سکتی ہے کہ اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، اس لیے کہ یہ عبادت جنت کی ہے، یہ عبادت نیک فال لی جا سکتی ہے کہ جو دنیا میں شکر کرتا ہے یہ جنتیوں والا عمل کر رہا ہے، تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اسی کا ذکر فرمایا، الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا من لغوب، جس نے اپنے فضل سے ہم کو ابدی ٹھکانے کے گھر میں اتارا ہے، جس میں ہمیں کوئی کلفت چھو کر گزرے گی، نہ کبھی کوئی تھکن پیش آئے گی۔ جن لوگوں نے کفر کے روش اپنا لیے، ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا، مریں گے نہیں وہاں پر جہنمی، ہاں بلکہ موت کی تمنا کریں گے لیکن مریں گے نہیں۔ اسی کا ذکر فرمایا، وہم یصرخون فیہا، اور وہ اس دوزخ میں چیخ چیخ کے شور مچائیں گے، اے ہمارے پروردگار ہمیں باہر نکال دے۔ اس کا تذکرہ پھر اللہ نے یہاں ذکر فرمایا، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا اس وقت تم نے تو منہ پھیرا، اس کا تذکرہ ہے، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، یہاں پھر توحید کا تذکرہ اور توحید کے دلائل ہیں، اور جن کو وہ پکارا کرتے تھے فرمایا آج وہ کہاں ہیں، اور انہوں نے زمین و آسمان میں کیا چیز پیدا کی ہے، آج انہوں نے کہاں اللہ کے ساتھ شرکت کی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کا یہ سارا نظام بنایا ہے، آسمان کو روک رکھا ہے وہ گرتا نہیں، زمین کو بچھا رکھا ہے، اور فرمایا، ولا انزالتا انم سکوما بنا حدیم امبادی انو کا نہ حلیم غفورا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو تھام رکھا ہے، وہ اپنی جگہ سے ٹلے نہیں، اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھام سکے، یقین اللہ بردبار بہت بخشنے والا ہے۔ واقسم و باللہ جہد ایمانی، مشرقین جھوٹے قسمیں کھایا کرتے تھے، ہاں کہ اگر کوئی ہمیں ڈرانے والا اور ہدایت کا پیغام لے کر ہمارے پاس آیا تو ہم تو بڑے فرما بردار بن جائیں گے اور بڑے نیک اور پارسا بن جائیں گے. انہوں نے پہلے اللہ کی بڑے زوروں سے قسمیں کھائی تھیں, اگر ان کے پاس کوئی خبر کرنے والا پیغمبر آیا تو وہ ہر دوسری امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے. مگر جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آ گیا تو ان کے آنے سے ان کی حالت میں کوئی ترقی نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ یہ حق کے راستے سے اور زیادہ بھاگنے لگے. اس لیے انہیں زمین میں اپنی بڑائی کا گھمنڈ تھا, انہیں تکبر تھا, بڑائی کا گھمنڈ تھا, اور انہوں نے حق کی مخالفت میں بری بری چالیں چلنا شروع کر دیں. حالانکہ بری چالیں کسی اور کو نہیں خود اپنے چلنے والے کو گھیر لیتی ہیں. اب یہ لوگ اس دستور کے سوا کسی بات کے منتظر ہیں جس پر پچھلے لوگوں کے ساتھ عمل ہوتا آیا, لگتا ہے یہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں. پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ, اگر اللہ لوگوں کو ہر کرتوت پر ان کی پکڑ کرنے لگتا تو زمین کے پشت پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتا, لیکن وہ ایک معین مدت تک ان کو مہلت دے رہا ہے, پھر جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا اللہ اپنے بندوں کو خود ہی دیکھ لے گا. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک.